الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. حضرات، گزشتہ دو دنوں کی نسبت ہماری آج کی منزل قدر طویل تر ہے، لہذا کمر ہمت کو ذرا معمول سے زیادہ کس لیجئے. آج ہم پہلے سورہ انعام پڑھیں گے. یہ سورہ مبارک کا 20 رکوعوں پر مشتمل ہے. جب تقسیم اس طرح رہے گی کہ پہلے 8 رکعتوں میں دو دو رکوع پڑھ کر 16 رکوع اس کے مکمل کریں گے، اور پھر 4 رکعتوں میں ایک ایک رکوع پڑھ کر تو 12 رکعتوں میں انشاءاللہ سورہ انعام مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد سورہ اعراف آتی ہے. سورہ اعراف کے آج انشاءاللہ ہم 7 رکوع پڑھیں گے. پہلی 4 رکعتوں میں 3 رکوع اور پھر آخری 4 رکعتوں میں 4 رکوع. سورہ انعام مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی مکی سورت ہے. قرآن مجید کا آغاز تو سورہ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کے معنی ہے دی اوپننگ سورہ. فاتحہ وہ ہے جو فتح کرنے والی، کھولنے والی، افتتاح کرنے والی. تو قرآن حکیم کی افتتاحی سورت سورہ فاتحہ ہے اور وہ مکی ہے، لیکن اس کی حیثیت تو در حقیقت پورے قرآن مجید کے لیے ایک جامع مقدمے کی ہے. وہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے. اس کے بعد 4 جو ہم نے طویل سورتیں پڑھی ہیں یا سنی ہیں، یہ چاروں جو ہیں مدنیات ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. پہلی بڑی مکی سورت جو مصحف میں آ رہی ہے وہ سورہ انعام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 2/3 قرآن مجید جو ہے وہ مکی ہے، یعنی حضور پر وہ نازل ہوا ہے ہجرت سے قبل، اور تقریباً 1/3 مقدار بنتی ہے مدنی سورتوں کی، یعنی ان سورتوں کی کہ جو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد. لیکن یہ کہ مصحف میں سب سے پہلے یہ 6.25 پارے جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 6.25 پارے مدنیات پر مشتمل ہیں. پھر جو مکی سورتیں ہیں 13 برس تقریباً وہ بنتے ہیں، بلکہ 12 برس. 13ویں برس نبوت میں ہجرت واقع ہو گئی ہے. تو یہ جو 12 سال ہے مکی، اس میں بھی جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو 3 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے 4 سالوں میں نازل ہونے والی سورتیں، پھر درمیانی 4 سالوں کے دوران نازل ہونے والی سورتیں، اور پھر آخری 4 سالوں کے دوران نازل ہونے والی سورتیں. تو جیسے جیسے حضور کی دعوت نے ارتقائی مراحل طے کیے، پہلے 4 سال جو ہے ان میں بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، ابتدائی گفتگو ہو رہی ہے. درمیان میں آ کر پھر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور مسلمانوں پر دباؤ پڑا ہے، کفار اور مشرکین کی طرف سے پرسیکیوشن ہوئی ہے، اور یہ چیز جو ہے آخری 4 سالوں کے دوران اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گئی ہے، کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. تو یہ سورہ مبارکہ اور اس کے بعد جو آ رہی ہے سورہ اعراف، یہ دونوں ان آخری 4 سال کی سورتوں میں سے ہے. اس میں وہ کشمکش جو ہے آپ کو انتہا کو پہنچی ہوئی نظر آئے گی، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ رد و قضا جو حضور اور اہل ایمان ایک طرف اور دوسری طرف کفار اور مشرکین جو ہے ان کے مابین جو ایک رد و قضا اور کے اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی ہے. ان دونوں صورتوں میں اسلوب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ انعام میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے اساسی اور بنیادی امور پر، توحید اور معاد اور رسالت پر، اور آفاقی دلائل، انفسی دلائل، ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات سماویہ، آیات ارضیہ، پھر عالم نباتات سے دلائل، عالم حیوانات سے استشهاد، یہ مضمون ہے، مرکزی مضمون سورہ انعام کا. سورہ اعراف میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو رسولوں کے حالات پر واقع ہے، کہ جو انہوں نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یہ 6 رسول ہیں، اولو العزم من الرسل، کہ جن کے حالات و واقعات قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں، تو ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں آئے گا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے لیے جو اصطلاحات وضع کی ہیں، بڑی پیاری اصطلاحات ہیں، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، یہ تو گویا کہ مرکزی مضمون ہے سورہ انعام کا. اور التذکیر بأیام اللہ، ایام اللہ سے مراد ہے وہ عظیم دن کہ جن دنوں میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے اور بڑی بڑی قومیں ملیا میٹ کر دی گئیں، نیست و نابود کر دی گئیں، تو ان ایام اللہ کے حوالے سے وعظ اور نصیحت اور تذکیر اور دعوت وہ مرکزی مضمون ہے سورہ آراف کا. بس یہ ذرا تمہیدی میں نے تعارف کے لیے چند جملات کہے ہیں جملے کہے ہیں. اب ہم سورہ انعام کے پہلے 8 رکوعوں میں جو اہم نکات آ رہے ہیں, اگرچہ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ تو اس میں میں بیان نہیں کر سکتا. سب سے پہلی جو آیت ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے اور روشنی اور تاریکی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر جو کفر کرنے والے ہیں وہ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہرائے دے رہے ہیں, یعنی تخلیق میں تو اللہ کا ساتھی کوئی ہے نہیں. جو مخاطب اولین سے قرآن مجید کے وہ بھی مانتے تھے کہ خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تنہا ہے, اس کائنات کا سماوات و عرض کا خالق وہی ہے. لہذا اس کو تو جو ان کا اپنا ایک قول ہے اور ان کی اپنی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے, اس کو بطور دلیل لا کر کہ جب اس بات کو مان لیا جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی ہستی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے, مد مقابل یا اس کا ضد یا ند یا اس کا ہمسر یا ہم پلہ یا حقوق میں اس کے برابر کر دیا جائے. تو یہ ایک بہت ہی متضاد طرز عمل ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اس کے بعد وہ جو رد و قضا ہو رہی تھی اس پہلے رکوع کے آخر میں حضور کی تسلی کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کا مذاق اڑ رہا ہے, استہزاء ہو رہا ہے, آپ پر فکرے چست کیے جا رہے ہیں, آپ کی مخالفت ہو رہی ہے, تو آپ بددل نہ ہو. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا اسی طرح ٹھٹھا ہوا ہے, اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے, اسی طرح ان پر فکرے چست کیے گئے ہیں. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ وَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو پھر جو مذاق انہوں نے کیے تھے اور جس جس طریقے سے اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا تھا, ان سب نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور وہ بالآخر اس کی پاداش جو ہے اس سے دوچار ہو کر رہے ہیں. دوسرے رکوع میں ایک اور بات فرمائی اور یہ بھی دلجوئی کے لیے ہے, حضور کے لیے بھی اور حضور کے ساتھی اہل ایمان کے لیے بھی, کہ کتب علی نفسہ الرحمت لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. کتب کے معنی کسی چیز کو لکھ دینا, طے کر دینا. اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن, جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بظاہر تو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ تو جزا و سزا کا دن ہے, جو لوگ سزا کی پاداش میں آ جائیں گے ان کے لیے یہ رحمت تو نہیں ہے, لیکن اصل میں یہ رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں کہ انہیں جو ستایا گیا, ان کا دل جلایا گیا, ان کو طرح طرح سے اس دنیا کے اندر کوف پہنچائی گئی, روح ان کو قلبی اذیت سے دوچار کیا گیا, تو ان کے لیے رحمت خداوندی کا ظہور ہے وہ قیامت کا دن, کہ جو ان کا ٹھٹھا اڑانے والے تھے وہ اللہ کی گرفت میں آئے. تو اس سے یقیناً ان کے گویا کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے گا کہ جن کا استہزاء ہوا تھا, جن کا تمسخر کیا گیا تھا, جن پر ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے. اسی دوسرے رکوع کے آخر میں اہم مضمون آ رہا ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے, یعنی جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جاتا ہے اس تک گویا کہ حضور کی دعوت و تبلیغ پہنچ گئی, حضور کی طرف سے انذار کا حق ادا ہو گیا ہر اس شخص کے حق میں کہ جس کو یہ قرآن مجید پہنچ گیا. اوحیہ الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ. حضور نے براہ راست اہل عرب کو انذار فرمایا, خبردار کر دیا, آگاہ کر دیا, وارن کر دیا. اب یہ کہ جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے, اور اسی قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری پھر امت کے حوالے کی گئی کہ بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. اس لیے کہ جو بھی کوئی امتی اس فریضے کو ادا کرتا ہے وہ در حقیقت فریضہ رسالت محمدی کی تکمیل میں حصہ لے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا اسی دوسرے رکوع کے آخر میں, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ سورتیں جو ہیں یہ ہجرت سے متصلا قبل نازل ہو رہی ہیں. ہجرت کے فوراً بعد سابقہ پیش آنے والا اہل کتاب کے یہود سے. ویسے یہ ہے کہ حضور کی نبوت اور رسالت کی خبریں تو پہنچ چکی تھی پورے عرب میں, تو کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے بھی, منتظر بھی تھے وہ نبی آخر الزمان کے. تو ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ پہچانتے ہیں اس قرآن کو بھی اور محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. لیکن اس پہچاننے کے باوجود جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں وہ کبھی مان کر نہیں دیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. پہچان تو خوب ہے, یہ اس وقت بھی دنیا میں آپ کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ ایک شخص پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے, بات اس نے سمجھ لی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کا کوئی تعصب ہے یا عصبیت ہے یا ضد ہے یا ہٹ ہے جو اس کو ماننے سے روک رہی ہے, اگرچہ اس کا دل جو ہے وہ مان چکا ہوتا ہے. تیسرے رکوع کے آخر میں آیات آئی ہے بہت اہم, اور ان میں وہ نظریہ دہریت جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عام ہے, گویا کہ اس کی ترجمانی کر دی گئی. معلوم ہوا کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے, یہ فکر پہلے بھی موجود تھا. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت وما نحن بمبعوثین. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, بس اس دنیا کی زندگی کے سوا ہم کسی زندگی کو نہیں مانتے, اور ہم ہرگز مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. فرمایا ولو ترا, تبصرہ دیکھیے کہ اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں ولو ترا اذ وقفوا علی ربہم, تاش کہ تم دیکھ سکتے وہ وقت جبکہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قال الیس ھذا بالحق, اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں, یہ کوئی ڈھکوسلا تھا, یہ ڈراوا تھا یا دھوس تھی یا حق ہے. قالوا بلا وربنا, اس وقت وہ کہیں گے حسرت کے ساتھ کہ کیوں نہیں ہے رب ہمارے, یہ سب حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اس وقت کہا جائے گا کہ اب چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کے سبب کے جو تم کرتے رہے. چوتھے رکوع میں بہت اہم مضمون آیا ہے, اور اس کا پس منظر یہ سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور بھی بر بنائے طبع بشری جو بھی مشکلات آ رہی تھی پیش ان سے یقیناً تاثر لیتے تھے, اور جو مخالفت تھی استہزاء تھا مذاق اڑ رہا تھا, اور اب تو یہ بھی کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے. طائف گئے تو جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان حالات میں جو کیفیات قلبی ہو سکتی ہیں کہ حضور سے مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ دکھاؤ کوئی معجزہ, جیسے معجزے پہلے رسولوں کو دیے گئے, ہمارے اس سنگلاخ زمین میں ابھی کوئی ایک لہلہاتا ہوا باغ تمہارے لیے ہو جائے, یا ایک سونے چاندی کا محل تمہارے لیے بن جائے, یا چشمہ ایک دم نکال دو یہاں سے, کوئی ایسا صاف صاف کھلا کھلا معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے. ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ حضور کی طبیعت میں بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو, یا یہ کہ اگر حضور کے دل میں نہ ہوا ہو تو آپ کے ساتھیوں میں سے بعض کے دل میں ہوا ہو کہ ایسا کوئی معجزہ آخر دکھا کیوں نہیں دیا جاتا. چاہے یہ مانیں گے نہیں لیکن حجت تو قائم ہو جائے گی, عوام الناس پر جو ان کا اثر اس کی وجہ سے قائم ہو گیا ہے وہ تو ختم ہوگا. یہ ہے وہ کیفیت جس میں بظاہر بڑے سخت الفاظ میں حضور سے خطاب ہو رہا ہے. فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو بہت رنج پہنچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, تو آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں, یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے, یہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. انہوں نے ہماری نفی کی ہے, ہماری آیات کا انکار کیا ہے. یہ قرآن تو ہمارا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا. ولقد كذبت رسل من قبلك, اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوتی رہی ہے, یہ سارے حالات پہلے بھی سب کو پیش آئے. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا, تو انہوں نے تو صبر کی روش اختیار کی یا جو انہیں جھٹلایا گیا اس پر, اور جو ایزا پہنچائی گئی اس پر, یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ, اور اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. ولقد جاءک من نبأ المرسلین, اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں کہ کس کس طرح کی مشقتیں ہمارے سابق انبیاء اور رسل نے جھیلی ہیں. اب آ رہے ہیں وہ الفاظ جو بہت سخت ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اگر آپ پر ان کا اعراض اور انکار بہت ہی بھاری گزر رہا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, تو اگر آپ کر سکتے ہو, آپ کے اختیار میں ہو, آپ کو اگر طاقت حاصل ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے اور کوئی نشانی لے آئیے. یعنی ہماری حکمت میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نشانی دکھائیں, ہماری طرف سے تو ایک ہی نشانی ہے جو دے دی گئی ہے, وہ یہ قرآن ہے, یہی معجزہ ہے اصل. جسے ماننا ہے وہ اس کے ذریعے سے مانے, جسے نہیں ماننا وہ دفاع ہو. لیکن اگر آپ پر یہ چیز بہت بھاری گزر رہی ہے تو اگر طاقت ہے تو لے آئیے, کہیں سے ہم نہیں دکھائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, اگر ہم یہی چاہتے تو ہم ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے, ہمارا تو اختیار مطلق ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, تو آپ ہرگز نادانوں میں سے مت بنیے. یہ انداز جو ہے بظاہر بہت سخت ہے، لیکن اس کے بیرون سطور آپ ان حالات کی سختی کو دیکھیے کہ جن سے حضور دو چار تھے، کہ جن کیفیات میں اس طرح کا خیال حضور کے یا آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں پیدا ہوا ہے، وہ کتنے سخت ہوں گے کہ جس کی وجہ سے یہ خیال حضور کے یا حضور کے ساتھیوں کے دل میں پیدا ہوا. پانچویں رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اہم قانون بیان ہوا ہے، اور وہ رسولوں کے بعد میں اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی رسول کو بھیجا تو پھر قوم پر کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے. وہ عذاب اصل میں نہیں ہوتے تھے، تنبیہات، جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے. تو اگر تو ان کے اندر کوئی بھی خیر کا مادہ ہوتا تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتے اللہ کی طرف، لیکن جس قوم میں سے وہ خیر کا مادہ ختم ہو چکا ہوتا ہے ان تنبیہوں سے بھی وہ جاگتے نہیں. پھر اللہ کا قانون یہ رہا ہے کہ پھر ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی مگن ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، پھر عذاب خدا بندی اچانک انہیں آ کر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، اور جن قوموں کی طرف رسول بھیجے انہیں ہم نے پکڑا فقر و فاقہ سے یا کسی تکلیف اور مصیبت سے، شاید کہ وہ عاجزی کریں، اللہ کے سامنے زاری کریں. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ایسی کوئی گرفت آئی تو وہ عاجزی کی روش اختیار کرتے. ولکن قست قلوبهم، لیکن ان کے تو دل سخت ہوتے چلے گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، پھر جب وہ بھول گئے ہماری نصیحت کو اور تذکیر کو تو پھر ہم نے ان پر اپنی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، اور پھر جب وہ بالکل مگن ہو گئے، سرشار ہو گئے، تو پھر ہم نے ایک دم انہیں پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، تو پھر اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تعریف اور ثنا اور شکر تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اسی رکوع میں انبیاء کرام اور رسولوں کا جو اصل فنکشن ہے، جو ان کا فرض منصب ہی ہے، فرمایا وما مرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم اپنے رسولوں کو بھی بھیجتے رہے تو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجتے رہے. وہ کسی کے ذمہ دار اور داروغہ بن کر نہیں آتے، ان کا کام ہے صحیح صحیح راہ دکھا دینا اور جو اس کو قبول کر لے انہیں بشارت دینا، غلط راستوں کی نشاندہی کر دینا، اور جو اس تنبیہ کے باوجود ادھر جائے ان کو خبردار کرنا. ایک اور مضمون جو آیا ہے چھٹے رکوع میں، کہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے، عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے، کہ اے محمد، یہ آپ کے آس پاس جو ہے یہ ہمارے کمی کاری، غلام، ہمارے پس طبقات کے لوگ جمع رہتے ہیں، ہم اگر چاہتے بھی ہیں آپ سے بات کرنا تو ہم کیسے آئیں؟ آپ کی محفل میں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنا ہمارے سایہ شان نہیں ہے، انہیں ذرا ہٹائیے تو ہم آپ سے آ کر بات کریں. اس پر فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، کہ یہ دام ہم رنگ زمین ہے، اے نبی ان کے چال میں مت آ جائیے گا، ہرگز مت دھتکاریے ان کو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ہی اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہ ان کا کوئی حساب آپ کے ذمے ہے نہ آپ کا کوئی حساب ان کے ذمے ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا، اپنے پاس سے ہٹا دیا، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتے ہیں. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں گھٹیا لوگ، ہمارے کمی کاری لوگ، یہ ہے جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے اپنے دین کے لیے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے کہ کون اس کے شکر گزار بندے ہیں؟ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب ایسے لوگ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، ان کو ان کا استقبال کیجئے، ان کو خوش آمدید کہیے بجائے اس کے کہ آپ انہیں دھتکار دیں. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت کو لازم کر لیا ہے. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، اور اس رحمت کا ایک منظر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اگر کسی وقت کوئی غلطی کر بیٹھے گا نادانی میں، ثم تاب من بعده، پھر وہ توبہ کرے گا، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا، فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، خطاؤں کا بخشنے والا ہے. بس اسی پر ہمیں اتفاق کرنی ہوگی، وقت ختم ہو گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.